الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صلوات بجيب الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سب سے پہلے تو اپنے تمام ان محسنوں کے لیے جنہوں نے جام شہادت نوش کر کے ہمیں سربلند کیا، ہمیں سرخ روئی بخشی، ہمیں عزت بخشی اور قوم کا سر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، چاہے وہ شہداء کوئٹہ کے ہوں، کراچی کے ہوں، آپ کے اپنے تنظیمی شہداء ہوں یا تنظیم سے باہر کے شہداء ہوں، چاہے وہ کسی بھی جگہ دین اور مکتب کے نام پہ انہوں نے جان دی، ان سب کی ایصال ثواب اور سب کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا، عزیزوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے گزشتہ ہفتے کے اندر کراچی کے مختلف علاقوں میں جس فعالیت کا، استقامت کا مظاہرہ کیا اور دھرنے کو کامیاب بنانے میں جس طرح کی جرأت اور ثابت قدمی دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی ان مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس زحمت اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ کے لیے بھی اپنی تمام تر زنجیروں کو توڑ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اسی طرح سے میدان میں کھڑے رہنے اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا جس صورتحال سے گزر رہی ہے، سب سے زیادہ چیلنجز عالم اسلام کو درپیش ہیں. سب سے زیادہ چیلنجز عالم اسلام میں گزشتہ 1400 سالوں کے اندر جتنی بھی تحریکیں اٹھیں، ان تمام تحریکوں کے تسلسل میں ایک تحریک ایسی تھی جس نے دنیا پر حاکم طاقتوں کے موازنے کو، ان کے تعادل کو، ان کے تسلط کو، ان کے اثر و رسوخ کو چیلنج کیا اور ایک نئی فکر عالم انسانیت کو دی کہ کسی نظریے کی بنیاد پر بھی معاشرے کے اندر سر اٹھا کر قیام کیا جا سکتا ہے اور ایک نظام حکومت عوام کو دیا جا سکتا ہے، ایسا نظام جس میں سربلندی ہو، شرافت ہو، شرف انسانی کا تحفظ ہو اور مظلوم کو مظلومیت میں مرنے کا موقع نہ ملے اور ظالم کو ظلم کے اضافے کا موقع نہ ملے، ایک ایسا نظام عدل جس میں رہنے والے تمام انسان برابری کی سطح پہ جئیں اور برابری کی سطح پہ ان کو حقوق حاصل ہوں, اور دنیا کے اس نظام میں رہتے ہوئے وہ کسی کے اسیر نہ ہوں, کسی کے دست نگر نہ ہوں, کسی لابی کا حصہ نہ ہوں, بلکہ ان کی اپنی مستقل اور سربلند شناخت ہو. یہ جو تبدیلی آئی, یہ جو انقلاب آیا, یہ امام خمینی کا انقلاب تھا. امام خمینی نے دنیا کو یہ بتایا کہ مکتب توحید کا اصل وارث وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام خمینی کا ساتھ دیا ہے اور اسلام کی حقیقی شکل کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. یہ انقلاب جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا, میں اس میں بہت مختصر صرف اشارے کروں گا, عالمی طاقتوں کو یہ احساس بھی ہوتا رہا کہ اگر یہی پیغام دنیا میں ان 6-7 ارب انسانوں تک پہنچتا رہے تو یقینی طور پر اس پیغام میں اتنا اثر ہے کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں اس پیغام کے نتیجے میں آ سکتی ہیں. نتیجے تو آپ نے دیکھا کہ اس انقلاب کی آواز کو روکنے کے لیے کس کس طرح کی جد و جہد ہوئی, کس کس طرح کی سرمایہ کاری ہوئی, کس کس طرح کے اقدامات کیے گئے. 8 سال کی مسلط کردہ جنگ اس کی ایک مثال ہے, اور پھر اس جنگ میں مشرق و مغرب کا ایک ساتھ کھڑے ہو جانا اور اس انقلاب کو نشانہ بنانا خود یونیک کام ہے پوری دنیا کی تاریخ میں, کبھی ایسا نہیں ہوا. اور پھر جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ کے اندر کم از کم 17 ممالک کی فوجوں کا براہ راست حملوں میں حصہ لینا, اور امریکہ سے لے کر اسرائیل تک اور اسرائیل سے لے کر سعودی عرب تک ان تمام قوتوں کا اور پھر رشیا کا بھی اس طرح سے انقلاب کے مقابلے میں آ جانا, یہ ایک یونیک رد عمل تھا پوری دنیا کی تاریخ میں. جنگ بھی ختم ہو گئی, اس انقلاب میں اسٹیبلٹی بھی آ گئی, اس کا پیغام ہر جگہ پہنچا بھی, پھر اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی جو کوششیں ہوئیں اس میں ایک فرقہ تھا, مذہب کا نام تھا, شیعہ کا نام تھا کہ اس انقلاب کو کبھی ایرانیوں کا انقلاب کہا جائے, کبھی شیعہ انقلاب کہا جائے, اسلام کا نام اس کو دینے سے گریز کیا جائے اور مسلمانوں کو اس کے قریب جانے سے روکا جائے, اور اس کے حوالے سے پھر پروپیگنڈوں کی ایک یلغار, لٹریچر کی ایک یلغار, ٹی وی چینلز کی ایک یلغار, ایک طرف عالم مغرب کی طرف سے اور ایک طرف عالم عرب کی طرف سے. یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا, لیکن انقلاب کے اثرات جہاں جہاں پہنچے وہاں پر بھی بیداری کی ایک تحریک پیدا ہوئی. پاکستان اس کا ایک حصہ ہے, لبنان اس کا ایک حصہ ہے, عراق اس کا ایک حصہ ہے, بحرین اس کا ایک حصہ ہے, سیریا اس کا ایک حصہ ہے, حتیٰ یورپ کے ممالک وہاں پر بھی بیداری کی ایک تحریک پیدا ہوئی. لوگوں کے اندر یہ آگہی, یہ شعور پیدا ہوا کہ کوئی ایسا نظام ہے جس کی پناہ میں جانے کے بعد انسانیت نجات پا سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مغربی دنیا میں اس وقت جو حاکم نظام ہے اس میں اخلاقیات کا جنازہ اٹھ چکا ہے, اخلاقیات نام کی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے. شادی, نکاح, نسل کا آگے بڑھانا, یہ سلسلے جو ہیں جس کی تعلیم مذہب دیتا ہے, جس کی پابندی مذہب کراتا ہے, یہ تمام چیزیں اب افسانہ بن چکی ہیں. اور اب اپنی نئی نسل بڑھانے کے لیے چاہے ایک عورت کئی شوہر رکھتی ہو, نسل بڑھانے کے لیے وہ انعامات رکھتے ہیں, پیسے رکھتے ہیں تاکہ ان کی عورتیں جو ہیں بچے پیدا کر سکیں, اس لیے کہ خاندان کا نظام ختم ہو چکا ہے. یہ جو خاندان کا نظام اور معاشرتی نظام کا خاتمہ ہے یہ خلاف فطرت ہے, فطرت کے مطابق کبھی بھی نہیں ہے. انسانی فطرت میں خاندانی نظام ہے. آپ جانوروں میں بھی اور پرندوں میں بھی دیکھیں, بعض پرندوں کی فطرت میں خاندان کی تشکیل ہے, بعض پرندوں کی فطرت میں خاندان کی تشکیل نہیں ہے, بعض جانوروں کی فطرت میں خاندان کی تشکیل ہے, بعض جانوروں کی فطرت میں خاندان کی تشکیل نہیں ہے. انسان وہ موجود ہے جس کی فطرت میں خاندان کی تشکیل ہے, معاشرے کی تشکیل ہے, اور ان کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے. اب جب آپ فطرت کے خلاف جنگ لڑیں گے خود بخود اس معاشرے کے اندر خلا پیدا ہوگا, اس معاشرے کے اندر ایک بھوک پیدا ہوگی، اس معاشرے کے اندر کھوکھلا پن پیدا ہوگا. اس کھوکھلے پن کو کون بھر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. اس خلا کو کون بھر سکتا ہے؟ اس خلا کو ہمیشہ ایک مضبوط آئیڈیالوجی پر کر سکتی ہے، ایک مضبوط آئیڈیالوجی. اب اس آئیڈیالوجی کو کیسے آپ روکیں گے عالم مغرب تک جانے سے، جو کہ امام خمینی نے پیش کیا ہے. مشکل یہ تھی عالم مغرب کی کہ عالم مغرب میں اسلام کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا اس کو انہوں نے ہر صورت میں روکنا تھا، لیکن اس کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اگر وہ نہ روکتے، نتیجتاً اسلام بہت تیزی سے چلا جاتا ان کی رگوں پہ میں پھیلنے کے لیے. انہوں نے روکنے کی کوشش کی. روکنے کے لیے جہاں پر فرقواریت کو پھیلانے کا کام کیا گیا، جہاں پر مذاہب کے چہرے کو مسخ کرنے کا کام کیا گیا، جہاں پر مذاہب کے اندر انحرافات پیدا کرنے کی کوششیں کی گئیں، جہاں پر خود ایک ہی فرقے اور ایک ہی مسلک کے افراد کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی گئی، اور یہ چیزیں ہر مکتب اور ہر فرقے میں کی گئیں، کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہو رہی، اہل حدیث کے اندر بھی ہوئی، دیوبندیوں کے اندر بھی ہوئی، بریلویوں کے اندر بھی ہوئی، شیعوں کے اندر بھی ہوئی، اور پوری دنیا میں بہرحال یہ ایک پروجیکٹ کے طور پر مغربی طاقتوں کے ذریعے سے یہ چیزیں پھیلنے لگیں، اور اس پر بہت بڑا سرمایہ بھی خرچ ہوا. اور پھر ایک ایسے اسلام کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں وحشت ہو، جس میں درندگی ہو، جس میں خون ہو، جس میں گلے کاٹنا ہو، جس میں سر جدا کرنا ہو، جس میں درندگی اور وحشت ایسی ہو کہ جس کو دیکھنے کے بعد اسلام کے نام سے لوگ دور بھاگنے لگے ہیں. آپ اب بھی مغربی میڈیا اور مغربی ویب سائٹس کو دیکھ لیں، آپ کو یہ بات وہاں پر نظر آئے گی کہ فرانس کے حوالے سے، جرمنی کے حوالے سے، بعض دیگر ممالک کے حوالے سے وہ 30-40 سال بعد کی جو پیش بینی کرتے ہیں، پیش گوئی کرتے ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مستقبل اسلام کا ہے. کیوں؟ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اب اس پھیلتے ہوئے اسلام کا رستہ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے. اب اس میں جس اسلام کو وہ اجازت دیتے ہیں وہ اسلام ہے جو بے ضرر ہو، جو اسلام قوت کا مظاہرہ کرے، جو اسلام شعور دے، جو اسلام غیرت دلائے، جو اسلام سربلندی کا درس دے، جو اسلام استقامت کا درس دے، جو اسلام ویلیوز کو زندہ کرنے کا درس دے، اس سے وہ روکنے کی کوشش کریں گے اور اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کریں گے. شیعیت نے انقلاب اسلامی اور امام خمینی کے اس انقلاب کے بعد جس طرح سے اپنا اثر دنیا پر چھوڑا، اس کے مقابلے میں عالم مغرب نے اپنی پوری قوت لگائی کہ اس کا رستہ ہر صورت میں روکا جائے. اور دوسری طرف مسلکی اور عقیدتی مخاصمت ظاہر ہے حجاز کے باسیوں سے اور خصوصاً شاہی خاندانوں سے تھی، سعودی عرب سے اور سعودی عرب کو فالو کرنے والے بعض اور ممالک سے. انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے. آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ دونوں قوتیں موجود ہیں. ان دونوں قوتوں کی بنیادی خواہش یہی ہے کہ تشیع کو قوت بننے سے روکا جا سکے. صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں تشیع کو قوت بننے سے روکیں، تشیع کو ایک نظریے کی حیثیت سے معاشرے میں متعارف ہونے سے روکیں. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اس وقت جتنا کام پاکستان کے اندر تشیع کی تکفیر کے لیے ہو رہا ہے، شاید طول تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا. جتنا کام تشیع کو باقی اسلام سے، باقی مسلمانوں سے آئسولیٹ کرنے پر ہو رہا ہے، اتنا شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جتنا لٹریچر اب بھی چھپ رہا ہے تشیع کے مقابلے میں، اتنا لٹریچر کبھی اس سے پہلے نہیں چھپا. اگر آپ صرف تشیع کی مخالفت میں چھپنے والے لٹریچر کی تعداد ایک سال کے اندر دیکھیں تو وہ آپ کو ہزاروں میں نظر آئے گی. میں گزشتہ دنوں کہیں پر کوئی رپورٹ پڑھا تھا، 80,000 لٹریچر کی انہوں نے وہ لکھی ہوئی تھی، یعنی مختلف موضوعات پر اتنا لٹریچر تاکہ لوگوں کے رگوں پہ میں یہ بات سرایت کر جائے کہ تشیع ایک ایسی چیز ہے جس سے ان کو ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے. اب تکفیریوں کا جو ہدف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ جہاں پر اس طرح سے کام کرتے ہیں وہیں پر قتل عام کا سلسلہ بھی، خوف کی فضا پیدا کرنے کی کوشش بھی، طاقت بننے سے روکنے کی کوشش بھی، اب اس میں بہت سارے ایلیمنٹس جمع ہو جاتے ہیں، عالمی طاقتوں کا ایجنڈا بھی، مغربی طاقتوں کا اور عرب ممالک کا، اور پھر جو آپ کے خطے کے اور خود ملک کے اندر کی قوتیں ہیں ان کی اپنی انوالومنٹ بھی۔ پاکستان میں ضیاء الحق کے بعد جو صورتحال وجود میں آئی، اس صورتحال نے دیوبندیت کو مضبوط کیا، آپ کے علم میں ہے، اہل حدیث کو مضبوط کیا، آپ کے علم میں ہے، گزشتہ 30 سالوں میں جتنے مدارس پاکستان کے اندر بنے ان کی اگر آپ فہرست نکال لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ایک دفعہ ہماری ایک ملاقات ہوئی، اس میں اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ گزشتہ 5 سالوں کے اندر صرف کراچی سے لے کر پنجاب کی سرحد تک اس سپر ہائی وے کے دو اطراف میں جتنے مدارس بنے ہیں اور ان مدارس میں جتنے طالب علم لائے گئے ہیں وہ کسی سلطنت پر قبضے کے لیے بہت ہیں۔ یعنی یہ ان کی خواہشات بھی تھیں، کوششیں بھی تھیں اور عملی کوششیں تھیں۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ان کے مدارس کی تعداد تقریباً 12,000 سے اوپر ہے اور طلبہ کی تعداد 25 لاکھ سے اوپر ہے، 25 لاکھ معنی رکھتا ہے ایسے افراد جن کی برین واشنگ ہو چکی ہو اور جن کو آپ کسی بھی اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے آمادہ کر سکتے ہو، اور یہ قوتیں کہاں صرف ہوں گی؟ بالعموم وہیں پر جہاں پر ان کے آقاؤں کی خواہش ہوگی، اور آقاؤں کی خواہش کہاں پر ہے؟ جہاں پر ان کو چیلنج محسوس ہو، اور چیلنج کب محسوس ہوتا ہے؟ جب کوئی قوت اٹھتی ہے ان کے مقابلے میں، اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ تشیع کے علاوہ کوئی ایسی قوت کبھی پنپ نہیں سکی جس کے پاس قوت اور قدرت کے ساتھ منطق اور دلیل بھی ہو۔ طالبان قوت ہے منطق سے آری، ٹی ٹی پی قوت ہے لیکن منطق سے آ رہی، دیوبندیت قوت ہے منطق سے آ رہی، دلیل نہیں ہے، استدلال نہیں ہے، کسی کو قائل نہیں کر سکتے، تضادات کا مجموعہ ہے۔ لہذا ایک جوان بھی ان کے کسی بڑے کے ساتھ بیٹھے تو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں، یہاں پر یہ کہتے ہیں، آپ ہی کی باتوں میں اس طرح کا تضاد ہے کہ آپ کی بات سے سچائی کی بو نہیں آتی، لیکن مکتب تشیع ایسا نہیں ہے۔ مکتب تشیع جب آپ سے یہ کہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں تو پھر ظلم کے خلاف ہیں، کسی کے سر کاٹنے کی مکتب اجازت نہیں دیتا، کسی بے گناہ کو قتل کرنے کی مکتب اجازت نہیں دیتا، پرعمل انقلاب کی دعوت مکتب دیتا ہے، لیکن کس طرح سے؟ لوگوں کے ذہن کی تربیت کر کے، لوگوں کو نشو نما دے کر، لوگوں کو دلیل کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں تربیت دے کر، اس طرح سے آمادہ کر کے کہ وہ اپنے سر کٹانے پر راضی ہوں لیکن اپنے اصولوں سے پیچھے نہ جائیں، اور اپنا حق لینے کے لیے پوری قوت صرف کریں، کسی کا حق مارنے کے لیے ایک قدم آگے نہ بڑھیں۔ یہ دلائل ہیں، یہ اصول ہیں، یہ وہ ضابطے ہیں جو مکتب تشیع نے اور ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ لہذا ہمارے مکتب کی جو خصوصیات، ان خصوصیات کی روشنی میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر کسی بھی دہری کے سامنے، کسی بھی لا مذہب کے سامنے، کسی بھی ایسے فرد کے سامنے جس کے ہاں آئیڈیالوجی کا فقدان ہو، نظریے کا فقدان ہو، جس کے پاس کوئی نظریہ نہ ہو اور وہ اپنے اندر بھوک محسوس کرتا ہو، تلاش میں ہو کہ اس کو کوئی خدا ملے، اس کے لیے بہترین مکتب مکتب تشیع ہے، جو اس کی معنوی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، فکری ضرورت بھی پوری کرتا ہے، اور معاشرے میں بھی اس کو ایک سربلند مقام دلانے کا نظام اس کے پاس موجود ہے۔ لہذا مکتب تشیع کو نشانہ بنایا گیا اور مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں پاکستان کے اندر، انقلاب اسلامی کے بعد یہاں پر ظاہر آئی ایس او فعال ہو گئی، تحریک جعفریہ کے نام پہ فعالیت شروع ہوئی، جیسے جیسے ان کی قوتوں میں اضافہ ہوا ویسے ویسے ان کے خلاف سازشوں میں بھی اضافہ ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک جعفریہ کو ایسے مسائل میں الجھایا گیا اور ایسے مسائل کریٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں خود بخود سکڑتی چلی گئی تحریک جعفریہ، سکڑتی چلی گئی، اور پھر جب شعور کا فقدان بھی ہو، تجربے کا فقدان بھی ہو، مشاورتی عمل بھی نہ ہو، تنگ نظری کا غلبہ بھی ہوتا چلا جائے، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان تباہی اور بربادی خود اپنے لیے خرید لیتا ہے. اور یہی ہوا، اور آپ نے نتیجہ دیکھا کہ ایک بند گلی میں جا کر تحریک جعفریہ پھنس گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پابندی لگائی گئی اور ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے ان کو بین جماعت قرار دے دیا گیا. ورنہ آپ کو بھی پتا ہے وہ کوئی دہشت گرد جماعت نہیں تھی، حقیقت ہے یہ. یعنی ہمیں تعصب سے بالاتر ہو کر بات کرنی چاہیے، ایسا تو نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ مکتب تشیع کی ایک بڑی آواز تھی، اس آواز کو دبانے کے لیے سر سے خرابیاں شروع کر دی گئیں، پیر تک پہنچ گئی. اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ سلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر تشیع کو پنپنے نہیں دینا چاہتی، ان کی نگاہ تو سب پر ہے نا. یہ جو مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس بنتے ہیں اور ان گروپس میں مختلف قسم کے عقائد کے انجیکشنز لگائے جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر معاشرے کے اندر ایک افراتفری اور عقیدے کی جنگ کا طوفان جو ہے برپا کیا جاتا ہے. شاید آپ کے علم میں ہو، شاید نہ ہو، ہم جب دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. اتنے گروپس، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ خود بخود تو نہیں پیدا ہوتے، خود بخود نہیں پیدا ہوتے. کوئی ہے پیچھے جو یہ کام کرتا ہے کہ ان کو 10 بندوں کو اکٹھا کر دو، ان کو اتنا سرمایہ دے دو، اور پھر ایک تھنک ٹینک پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھ کر عقائد اور نئے نئے نظریات کی ایسی شقیں اور ایسی چیزیں نکال کے ان کے سامنے رکھ دے، اور وہ بھی پورے معاشرے میں اس کو پھیلانا شروع کر دیں. اور یہ مسلسل ہوتا رہا ہے، مسلسل ہوتا رہا ہے. ایسے ایسے لوگ جن کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، اتنا سرمایہ ان کو دے دیا گیا کہ ان کے نام سے 25-25, 30-30 کتابیں لکھ کر پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں پر تشیع سالم تھی، آلودہ نہیں تھی، وہاں وہاں لوگوں کے آپس میں تقسیم کیا گیا، اور وہاں پر پھوٹ ڈال دیا گیا، اور پھر وہاں پر امام بارگاہ اور مساجد کے خلاف وہی لوگ اٹھے، مسجد کے خلاف اٹھے کہ مسجد قتلگاہ ہے، آزاداری کے خلاف اٹھے کہ آزاداری میں یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، وہی لوگ. کیسے؟ اس لیے کہ پیچھے سے اس طرح کی ایک باقاعدہ موومنٹ. اور جہاں جہاں یہ حربہ کارگر نہ ہوا، وہاں پر چرس، نشے، ملنگ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن کوشش یہ کی گئی کہ علماء کا طبقہ ہو، ذاکروں کا طبقہ ہو، خطبہ کا طبقہ ہو، پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ ہو، حتیٰ بیوروکریٹس کا طبقہ ہو، ملنگوں کا طبقہ ہو، اہل مدرسہ ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا چھوڑا نہیں گیا جہاں پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپس پیدا کر کے ان کی سرپرستی کی گئی، ان کو پروموٹ کیا گیا، ان کو سرمایہ دیا گیا، ان کو ایک رخ دیا گیا کہ اس طرح سے تقسیم کرتے چلے جاؤ. اس کے مقابلے میں وہ جو انقلابی قوت تھی اس کو کمزور کرو، اور اس کے لیے مرجعیت کے خلاف، مسجد کے خلاف، نماز کے خلاف، آزاداری کے خلاف، اور آزاداری کے اندر انحرافات پیدا کرنے کے حوالے سے مسلسل کام. کون ان چیزوں کو مانیٹر کرے، سمجھے اور معاشرے کو سمجھائے؟ ایک عام فرد ان تمام چیزوں پر محیط نہیں ہوتا، تسلط اس کو نہیں ہوتا، وہ تمام چیزوں کو ایک طائرانہ نگاہ سے دیکھ کر سمجھ نہیں پاتا کہ ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. اس لیے ایک چھوٹی سی چنگاری کہیں پر چھوڑ دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دھماکہ ہو جاتا ہے، اور آپس میں الجھ جاتے ہیں، اور کہیں پر تشہد کا جھگڑا، کہیں پر شہادت ثالثہ کا جھگڑا، کہیں پر جو ہے تبرک کا جھگڑا، کہیں پر کوئی اور جھگڑا. یہ شیعہ قوم کو من حیث القوم اور انقلابی طبقے کو آئسولیٹ کرنے کی مسلسل کوششیں. ان کوششوں میں پھر جو دہشت گردوں کو پروموٹ کرنا، پھر ان کے اوپر پریشر ڈالنا، ان کے ذریعے سے پھر شیعہ جو فعال لوگ ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا، پھر فعال لوگوں کو گن گن کر قتل کرنا، اور جو باقی بچ جائیں ان کو کہیں نہ کہیں کسی طرح سے اس طرح سے ایڈجسٹ کرنا کہ وہ آئسولیٹ ہو جائیں، گھروں میں دبک جائیں، میدان میں نہ آئیں. یعنی اتنی سازشیں جن کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ خود بخود نہیں ہوتا جب تک پیچھے کوئی ان کو ہلانے والا، راہ دکھانے والا، مانیٹر کرنے والا، ایک سمت اور ایک رخ پر چلانے والا موجود نہ ہو. اور وہ قوتیں موجود ہیں. آئیسو کو وہ کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں خراب کرنے میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. اس لیے کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ اس میں خون بدلتا رہتا ہے. ہر دفعہ نئے لوگ آتے رہتے ہیں, پرانے پر اگر تھوڑا سا کام بھی وہ کریں تو نئے بندے جو ہیں ظاہر ہے اس سے تو ناشنا ہے. وہ ابھی جب تک پورا کرتے ہیں اس وقت تک نئے بندے آ جاتے ہیں. چونکہ خون بدلتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے, اس لیے وہاں پر وہ اس طرح کا کوئی بڑا کام کر نہیں سکے. لیکن جو باقی جماعتیں تھیں, وہ چاہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہو حامد موسوی صاحب کی, یا علامہ صاحب نقوی صاحب کی جماعت ہو, یا کوئی اور جماعت ہو, بہرحال ہر جگہ ان کی کوشش یہ ضرور رہی کہ جتنا ہو سکے اس کو داغدار کرو. مجلس وحدت بنی. کیوں بنی؟ آپ کے سامنے ہے ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے, شیعیت کی اس مردہ آواز کو زندہ کرنے کے لیے, زندگی کی نئی لہر دوڑانے کے لیے. چند دن پہلے ہم کسی محفل میں تھے, ایک بہت بڑے اور نامور عالم دین ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے, بات کرتے کرتے رو پڑے. میں خود چونکہ بہت متاثر ہوا اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے, رو پڑے اور بہت دیر تک روتے رہے. ہم نے ان کو پانی وانی پلایا, جب ذرا ان کی طبیعت بحال ہو گئی تو پھر کہنے لگے کہ 20 سال میں کٹا رہا ہوں اس لیے کہ میں ایک دبی ہوئی اور ذلت کے جوتوں تلے پسی ہوئی قوم کا ایک فرد تھا, اور مجھے شرم آتی تھی جب میں یہ ماحول دیکھتا تھا کہ بھائی ہماری کوئی آواز نہیں ہے. اب گزشتہ اس عرصے میں جو عزت اللہ نے مکتب تشیع کو دی ہے گزشتہ ان 2-3-4 سالوں میں, اس عزت کی وجہ سے میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا کہ اللہ نے اس ذلت سے ہمیں نکال کر یہ عزت بخشی ہے کہ آج پاکستان میں بسنے والے ہر مسلمان اور ہر پاکستانی کو نظر آتا ہے کہ شیعہ ایک قوت ہے, کوئی گسی پٹی قوم نہیں ہے. یہ میں ایک بڑے عالم دین کی بات کر رہا ہوں, بڑے نام بر نام لوں گا تو آپ سب جانتے ہیں. مجلس وحدت المسلمین اسی ہدف کے پیش نظر کہ ہم نے مکتب تشیع کو مضبوط کرنا ہے, اور جو ہماری حیثیت ہے اس حیثیت کا ہم نے اعادہ کرنا ہے, زندہ کرنا ہے, اور اس مقام پر قوم کو لے کے آنا ہے جو اس کا اصل مقام ہے, اور مایوسیوں سے نکالنا ہے, اور دشمنوں کی نگاہوں میں بتانا ہے یہ ثابت کر کے کہ ہم زندہ قوم ہیں اپنی تعلیمات کے مطابق اور اپنے اسلاف کی روایات کے مطابق. یہ ہدف تھا بنیادی طور پر. کیسے شروع ہوا میں اس کی طرف نہیں جاتا, کہاں تک پہنچے میں اس کی طرف نہیں جاتا, لیکن بنیادی ہدف یہ تھا. لہذا آپ کی گزشتہ 2-3 سالوں کی جتنی کوششیں, جتنی جد و جہد اور جتنی کامیابیاں ہیں ان پر کبھی آپ غور کر لیں, ناقدانہ نظر سے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو 101 غلطیاں نظر آئیں. اس لیے کہ جب جوان ہیں, نا تجربہ کار ہیں, اس طرح کے حوادث کا پہلے سامنا آپ نے نہیں کیا, چیلنجز سامنے آئے تو آپ کو جو سمجھ آئی اس کے مطابق آپ نے اس کو فیس کیا اور اس کا مقابلہ کیا, تو غلطیوں کے بھی امکانات ہیں نا, انسان ہے معصوم تو نہیں ہے, اس لیے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی اور بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی, قبول ہے. لیکن غلطیاں عمدن نہیں ہوئی, غلطی کرنے کی نیت سے نہیں ہوئی, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی, سعادت بخشی. اور میں اکثر اپنے یار دوستوں سے عزیزوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کی پتہ نہیں کون سی نظر عنایت ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا چاہیے, لیکن اللہ ان غلطیوں کو بھی اصلاح کر کے محاسن میں اس طرح سے تبدیل کر دیتا ہے کہ قوم کے حوصلے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی شخصی کارنامہ نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں, شخصی کارنامہ نہیں ہے. قوم کے دلوں کے اندر موجود درد اور کام کرنے والے آپ عزیزوں کے اندر موجود اخلاص, یہ یاد رکھیے, من اخلص للہ, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کر دیا اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اخلاص کے ساتھ میدان میں اتر آیا, اللہ نے اس کی نصرت کی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ صرف ماضی کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے. ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کا کردار ماضی میں ادا ہوا تو اللہ کی طرف سے نصرت اتری، آج بھی اگر وہ کردار ادا ہو تو اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے. اصل چیز وہ اخلاص ہے، اصل چیز وہ جذبہ اور وہ پاکیزگی ہے کہ اس پاکیزگی کے تحت جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو آپ کے عیوب کو بھی اللہ خیر میں تبدیل کر دیتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اور آپ کو فتح و نصرت عطا کرتا ہے. اور یہ ثابت شدہ چیز ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں بارہا اس کا مشاہدہ کیا. اس چیز کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں ابھی جو دھرنا ہوا، پچھلے سال جو دھرنا ہوا تھا تو دھرنے کے آخر میں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی آپ کو بھی معلوم ہے اور آپ کو یقیناً یاد ہوگا، میڈیا میں ایم کیو ایم کے ذریعے سے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے جتنی سازشیں ہوئیں آپ سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے آبرو رکھی، اللہ نے بچایا. اور اس دفعہ بھی جب دھرنا ختم ہوا تو یہ ثابت ہوا کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور ایم ڈبلیو ایم کا پچھلے سال کردار کیا تھا اور اس دفعہ کردار کیا ہے. آپ نے دھرنے کا اعلان کیا، لوگ آئے، آپ نے کہا کہ جب تک شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں ہم بیٹھیں گے. کوئٹہ کے اندر بھی اقتدار کی جنگ ہے، طاقت کی جنگ ہے، لہذا اس طاقت کی جنگ میں پچھلے سال ہم براہ راست ان سے بھڑ گئے تھے، لہذا انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی. اس دفعہ ان کو میدان دیا کہ آؤ بھائی تم لوگ میدان میں آ جاؤ، وہ میدان میں آگئے، وہی ہوا جو پچھلے سال ہوا لیکن کوئی آواز نہیں اٹھی. ثابت ہوا کہ شرارت کی گئی تھی پچھلے سال اور اس دفعہ اس شرارت سے اللہ نے محفوظ رکھا، اس لیے کہ اعلان ان کی زبانی ہوا. یہ بہرحال ایک گزرتے گزرتے میں نے ایک بات کی. اب جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے سامنے طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں، علاقائی طاقتیں، ملک کے اندر کی طاقتیں، اور ان سب کی کوشش مکتب تشیع کو کمزور سے کمزور رکھنا، اور کوئی بھی ایسی جماعت اگر اٹھنے کی کوشش کرے جو قوت بن سکے اور متاثر کر سکے پاکستان کی عوام کو، تو اس کو ڈائیورٹ کر دے اس ہدف سے اور اس رستے سے جس رستے پر چل کر وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے جماعت. بہرحال آپ کے خلاف مسلسل یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور سازشیں ہو رہی ہیں. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے اور دشمن کی سازشوں کو سمجھیں گے تو پھر ہم ان سازشوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور جماعت کو بھی بچانے کی پوری کوشش کریں گے. ہمیں جن چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے تنظیمی سٹرکچر کو اس لحاظ سے اتنا مضبوط بنائیں کہ باہر سے آلودہ عناصر کا رسوخ اور اندر آ کر ہمیں کھوکھلا کرنے کا عمل کمزور سے کمزور تر ہو، وہ نہ کر سکیں یہ کام. اس کے لیے شعوری طور پر ہمیں جد و جہد کی ضرورت ہے. معاشرے کے اندر مخلص لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. جہاں پر ہم آلودہ عناصر کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں وہیں پر اپنا گراؤنڈ اتنا کھلا رکھیں کہ ہر وہ شیعہ جس کے اندر درد ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قوم کی کوئی خدمت کر سکے وہ آپ کے پلیٹ فارم پر آ سکے اور کہہ سکے کہ یہ میرا اپنا پلیٹ فارم ہے، 10 بندوں کا نہیں ہے، 20 بندوں کا نہیں ہے. یہ یعنی ایک طرف سے اتنی وسعت ہونی چاہیے اور دوسری طرف سے اتنے ہرڈلز ہونے چاہیے کہ آلودہ لوگ آ نہ سکیں اور پاکیزہ لوگوں کو کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو کام کرنے کے حوالے سے. سخت ہے، مشکل ہے، لیکن کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایک دوسری بات، جو ہمارے شعبے ہیں ان شعبوں کو زندہ کرنا اور مضبوط کرنا. شعبہ صرف شعبہ بنانے کے لیے اور مسجد دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ شعبہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس شعبے میں معاشرے کے اندر ان کی فعالیت بھی نظر آئے اور اس کے اثرات بھی نظر آئیں. ایک منظم کوشش، یہ ہمارے ان کاموں میں سے ہونا چاہیے. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے، اور کسی ایسی جماعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے تربیت. تربیتی حوالے سے دو چیزیں ذہن میں رکھیں. میرے سامنے ایک لمبا تجربہ ہے گلگت کا. ہم قم میں ہوتے تھے گلگت میں, یہ فسادات بہت زیادہ ہوئے, 88 میں لشکر کشی ہوئی, پھر اس کے بعد جوانوں کو مارا جانے لگا, سازشیں بڑی ہوئی, نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خلا محسوس ہونے لگا ایسے لوگوں کا جو معاشرے کو اس زبوں حالی سے نکال سکے. آزیاء الدین شہید تشریف لے گئے, آج ان کی برسی کے حوالے سے بھی دوستوں میں پروگرام کیا ہے, اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں اور انبیاء و صلحاء و شہداء کے ساتھ محشور فرمائے. جب وہ وہاں پر آئے, ہم ساتھ تھے ان کے, گئے ایک عرصہ جد و جہد کی, اس کے بعد وہ رک گئے اور ہم واپس آ گئے. وہ جو مایوس معاشرہ تھا, پسا ہوا معاشرہ تھا ظلم کی چکی میں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ اگر سوات سے, کوہستان سے, دیگر علاقوں سے ہزاروں کا لشکر جاتا ہے, حملہ کرتا ہے, بے گناہوں کو مارتا ہے, دیہاتوں کو جلاتا ہے, حتیٰ جانوروں پر, حیوانات پر, مویشیوں پر, مرغیوں پر, گائے بیل بکریوں پر رحم نہیں کرتا, ان کو جو ہے گولیوں سے بھون دیتا ہے, فصلیں اجاڑ دیتا ہے, درخت کاٹ دیتا ہے, یعنی وحشت و بربریت کی بدترین مثالیں, اس کے بعد اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ مایوسی, خوف, انڈر پریشر. لیکن اس کو تبدیل کرنے میں تھوڑا سا عرصہ لگا, لیکن یہ جو عرصہ لگا اس میں ایک طرف بہت اچھا کام ہوا اور دوسری طرف خلا بھی باقی رہا. اس خلا کا نتیجہ یہ تھا کہ اب ہمارے جوان بڑے جذبے میں, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑے ول کے ساتھ, دینی جذبے کے ساتھ اپنے مخالفین کو نقصان پہنچاتے تھے, ان کی گائے بھینس بیل وغیرہ لے آتے تھے اور اللہ کے نام پہ ذبح کر کے آپس میں تقسیم بھی کر دیتے تھے. جب تربیت کا ایک پہلو خالی رہ جاتا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں پھر حلال و حرام کی تمیز بھی مٹ جاتی ہے اور نتیجتاً انسان اللہ کے نام پہ وہ کام کرنے لگتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی آنے والی نسلوں تک پر اس کے پھر منفی اثرات پڑتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک لمبا تجربہ ہے یہ. ہم جب اجتماعی کاموں میں آتے ہیں, یہی کراچی کی مثال لے لیں, جب ہمیں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے تو ہمارے کتنے جوان میدان میں آ جاتے ہیں, لیکن اگر اپنے دینی احکام سیکھنے کے لیے آپ کو دعوت دی جائے تو پھر کتنے لوگ سامنے آتے ہیں؟ عقائد کی تعلیم کے لیے اگر اہتمام کیا جائے تو پھر کتنے لوگ سامنے آتے ہیں؟ اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اگر کسی کلاس کا اجرا کیا جائے پھر کتنے لوگ سامنے آتے ہیں؟ قرآن پڑھانے اور تلفظ ٹھیک کرنے اور نماز ٹھیک کرنے کے لیے اگر کلاسز کا اجرا کیا جائے پھر کتنے لوگ سامنے آتے ہیں؟ یہاں پر چونکہ وہ جذبات نہیں ہوتے, لہذا یہاں پر وہ صورت نہیں ہوتی جو میدان میں کھڑے ہونے کی ہوتی ہے. ادھر آپ کو ہزاروں ملیں گے, ادھر آپ کو سینکڑوں بھی نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کا فقدان ہے, ہم نے مزاج وہ نہیں بنایا. لہذا یہ جو تربیت ہے نا, تربیت ہم جانبہ ہوتا ہے, تربیت ہم پہلو ہوتی ہے. اگر خود انسان, یہ جو انسان ہے, آپ ہیں, میں ہوں, نشو نما ہماری ہوتی ہے, یہ ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ بدن جو ہے آپ کا بڑھتا ہے, ایک بچے کا, آپ اس کو کھانا دیتے ہیں, کھانا کھاتا ہے, پانی دیتے ہیں, پانی پیتا ہے, دودھ دیتے ہیں, دودھ پیتا ہے, اس کا جسم بڑھتا ہے, لیکن جس میزان اور جس سسٹم کے تحت بڑھتا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اور بچے کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, وہ خدا کے ہاتھ میں. لہذا آپ کے بدن کے بڑھنے کی جو رفتار ہے اس کے اندر توازن موجود ہے. اس توازن کی وجہ سے جب ایک شخص ایک رشید جوان بنتا ہے تو اس رشید جوان کی ناک بھی اپنی جگہ ہوتی ہے, کان بھی اپنی جگہ, سر بھی اپنی جگہ, اپنے سائز کے مطابق. لیکن اگر اس نشو نما میں توازن نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کا ایک بازو بڑھتا چلا جائے اور دوسرے بازو کے بڑھنے کی رفتار کم ہو جائے, چہرے میں سے کسی ایک حصے کے بڑھنے کی رفتار تیز ہو اور دوسرے حصوں کی کم ہو, تو سال دو سال میں آدمی کارٹون لگے, ایسا ہے یا نہیں؟ لہذا یہ جو اجتماعی تربیت ہے اس میں بھی توازن انتہائی ضروری ہے، اعتدال انتہائی ضروری ہے، تاکہ ایک شخص انتہائی انقلابی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کا بھی پکا ہو اور تہجد کا بھی عادی ہو. ایک شخص میدان عمل میں زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانے کے لیے اگر سینہ تان کے آگے بڑھتا ہے اور گولیاں سینے پر کھانے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، تو آپ کو محراب عبادت میں بھی وہ اسی طرح سے تازگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر روتا ہوا محسوس ہو، اس کو یہ کمال حاصل ہو. دونوں چیزیں ساتھ میں جب تک نہیں آگے بڑھیں گی، ہمارے نشو نما اور ہماری جو آگے بڑھنے کی رفتار ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی، توازن نہیں ہوگا. جب توازن نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک طرف سے لنگڑا جائیں گے اور دوسری طرف سے بہت آگے نکل جائیں گے. لہذا تربیت کے اس پہلو کی طرف ہماری انتہائی زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور ضرورت ہے اس چیز کی. تیسری چیز، تنظیمی امور میں نظم اوپر سے نیچے تک. فوج کیوں ہمیشہ کامیاب رہتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی آرڈر ہوتا ہے اس میں بے شک مشاورت ہونی چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، سب کی آرا کو سامنے رکھنا چاہیے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا تو اس فیصلے پر عمل درآمد جرنیل سے لے کر سپاہی تک سب اس کے پابند ہیں. پھر جو نہیں کرے گا اس کا کورٹ مارشل ہوگا، ہے یعنی اسی ڈسپلن کی وجہ سے پھر وہ آرگنائزیشن مضبوطی سے کام کر پاتی ہے. جماعتوں میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک شعبہ کچھ کہے دوسرا شعبہ کچھ کہے، ایک فرد کچھ کہہ رہا ہو دوسرا کچھ کہہ رہا ہو، ایک کا رخ کہیں ہو دوسرے کا رخ کہیں ہو، نتیجتاً پھر آپ کی جماعت جماعت نہیں رہتی، چوں چوں کا مربع بن جاتی ہے. لہذا اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنا، ایک فیصلہ ہوا، غلط ہوا یا درست ہوا، ہو گیا. اگر ہو گیا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پوری طاقت، پوری آرگنائزیشن کو میدان میں کھڑا کرنا. یہ جب تک اس انداز میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے، جماعت جماعت نہیں کہلا سکتی. اس چیز کی طرف بھی توجہ انتہائی ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ہم من حیث جماعت، ہم کوئی ٹیررسٹ جماعت نہیں ہے، شدت پسند جماعت نہیں ہے، اسلحہ بردار جماعت نہیں ہے. ہم ایک نظریے کے ساتھ آئے ہیں، عوامی جدوجہد کا نظریہ، عوامی جدوجہد جس میں ذہن بنانا ہے. ہم نے لوگوں کو شعور دینا ہے، لوگوں کو رخ دکھانا ہے، لوگوں کو غیرت مند بنانا ہے، بے غیرتی سے نکالنا ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے کر ظلم پہ کبھی بھی اکسانا ہمارا نہ منصب ہے اور نہ ہی ہمارا دین اس بات کی ہمیں اجازت دیتا ہے. یعنی من حیث جماعت ہمیں ایک متعادل، منطقی اور پیغام رکھنے والی جماعت کی حیثیت سے آگے اس طرح سے بڑھنا ہے کہ ہم نے اپنے نام کا پاس بھی رکھنا ہے، مجلس وحدت مسلمین. مجلس وحدت مومنین نہیں ہے، مجلس وحدت شیعیان نہیں ہے، مجلس وحدت مسلمین ہے. یعنی مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، یہ قرآن کی خواہش ہے، یہ اسلام کی روح ہے، امام خمینی کی آواز ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر ہمیں اس رخ پر اپنی تمام طاقت اور تمام توانائیاں استعمال کرنی ہے. لیکن اگر ہمارا رخ تبدیل کرنے کی کوششیں بعض لوگوں کی طرف سے شروع ہو جائیں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے دشمن کامیاب ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ اسی دگر پر بند گلی کی طرف دھکیلنے میں، جس کے نتیجے میں وہی ہوگا جو اس سے پہلے جماعتوں کا ہوتا رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے بہت ہی واضح انداز میں کانشسلی اس نقطے کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمیں کسی ایسے رخ پر نہ ڈالا جائے کہ ہمیں کسی دہشت گرد جماعت کے مقابلے میں لایا جائے، کسی دہشت گرد گروپ اور ملٹنٹ گروپ کے مقابلے میں لایا جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم جذباتی طور پر ہمارا کوئی ایک دو بندے بہہ جائیں اور نتیجتاً آپ کی پوری آرگنائزیشن اور پوری قوم کی امید، پوری قوم کی امید ایک ایسی بند گلی میں جا کر پھنس جائے جس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ کو سر اٹھانے اور قوم کو مجتمع کرنے میں پانچ دہائیاں لگ جائیں. ہمیں اس لیے ان معاملات میں بھی انتہائی حساسیت کے ساتھ اور انتہائی ہوشیاری اور زیرکی کے ساتھ میدان عمل میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ ایک پہلو, ایک نقطہ. اگلا نقطہ یہ یاد رکھیے, امام خمینی کی ایک تھیوری ہے جس پر انہوں نے بار بار اصرار کیا, اور پھر جب امام خمینی کی رحلت کے بعد رہبر معظم رہبر بنے ان کے دور میں اس پر بہت زیادہ کام ہوا اور دشمنوں نے یہ کوشش کی. وہ کیا ہے؟ ایسا اسلامی طبقہ یا ایسا مسلمان اور ایسا انقلابی طبقہ جو علماء سے دور ہو. یاد رکھیے یہ, اس لیے کہتے ہیں اسلام منہائے روحانیت, یعنی علماء اکرام کو نکال کر مسلمان جوان بناؤ. نہیں بھائی, ہو نہیں سکتا. علماء اکرام میں 50 میں سے 10 خراب ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن باقی تو خراب نہیں ہے. چلو فرض کرو فرض محال 50 میں سے 100 میں سے 90 خراب ہے, فرض کرو, تو 10 تو ٹھیک ہے نا. جو 10 ٹھیک ہے ان کو اپنے ساتھ رکھو اور ان کو اپنے سر کا تاج بناؤ, ان کی رہنمائیاں لو, ان سے اخلاق سیکھو, ان سے دین لو, ان کی فکر سے استفادہ کرو تاکہ دین سے جڑے رہو. یہ انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس معاملے میں کہیں پھسل جائیں اور اس پھسلن کی وجہ سے تکلیف پورے معاشرے کو ہو, نقصان پورا معاشرہ اٹھائے, اور ہم کسی ایسے رخ پر نکل پڑیں جو ہمیں بعد میں واپس پلٹنے کا موقع بھی نہ دے. لہذا ایک انتہائی اہم نقطہ ہے یہ کہ جہاں آپ کے پاس پاکیزہ علماء موجود ہیں, دیکھیں علماء کے ان کے ہاں بھی درجہ بندی ہے, بعض لوگ بڑے پاکیزہ ہیں, سست ہیں. سستی جرم نہیں ہے لیکن نجاست جرم ہے, بد کرداری جرم ہے, کرپشن جرم ہے. کرپٹ لوگوں کے پاس بالکل بھی نہیں جانا چاہیے, ان سے اگر آپ دین لینے کی کوشش کریں گے تو کرپٹ دین ملے گا آپ کو, پاکیزہ لوگوں سے لیں گے تو پاکیزہ دین ملے گا. لیکن سستی ہو سکتی ہے, اگر کوئی سستی کرے تو اس سستی کو اس کا جرم بنا کے اس کو دور نہ کریں, کوشش کریں اس کو قریب لائیں, کوشش کریں اس کے ساتھ رہیں, کوشش کریں اپنے ساتھ سفر کروائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے نہ بہت تیز پڑھتے تھے اور نہ بہت آہستہ. بعض مجتہدین کو میں نے دیکھا, مثلا آیت اللہ العظمیٰ عراقی مرحوم جب نماز پڑھتے تھے تو 4 رکعت کی نماز بعض اوقات آدھے گھنٹے میں وہ ختم کرتے تھے, 4 رکعت کی نماز. اس لیے ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی 8-10 لوگ ہی نماز پڑھ سکتے تھے, باقی لوگوں میں وہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے 1 گھنٹے میں 8 رکعت نماز پڑھیں. ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. رسول کریم چونکہ اسوہ ہیں, لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنۃن, چونکہ وہ اسوہ ہیں اس لیے آپ کی نماز کیسی تھی؟ نہ بہت تیز نہ بہت سست, درمیانے, درمیانی انداز میں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بوڑھے بھی پڑھ سکتے تھے اور جوان بھی پڑھ سکتے تھے. اجتماعی کام میں بہت تیز نکلنا چاہیں گے آپ تو بہت سارے لوگ آپ کو فالو نہیں کر پائیں گے اور بہت پیچھے رہ جائیں گے. سستی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو بہت سارے لوگ آپ سے بہت آگے نکل جائیں گے. اس لیے نہ بہت تیز اور نہ بہت سست, درمیان میں, اس طرح سے کہ پیچھے والوں کو بھی ساتھ رکھ سکو اور آگے والوں کو بھی ساتھ رکھ سکو. یہ تنظیمی دوستوں کا ہنر ہونا چاہیے کہ ایسے علماء کو اپنے ساتھ لیں, کوشش کریں جہاں جہاں مسجدیں ہیں, جہاں جہاں امام بارگاہیں ہیں, ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی. بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمارے دفاتر ہونے چاہیے, فلان جگہ بھی, فلان جگہ بھی, فلان جگہ. یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ کا دفتر آپ کی مسجد ہونی چاہیے, آپ کا دفتر آپ کی امام بارگاہ ہونی چاہیے, یہ آپ کے مراکز ہیں. امام خمینی کہتے تھے نا کہ مسجد سنگر است, مسجد مورچہ ہے, مورچہ یعنی دفاع کی جگہ. آپ کی میٹنگیں مسجد میں کیوں نہیں ہیں؟ آپ کی میٹنگیں امام بارگاہ میں کیوں نہیں ہیں؟ ہونی چاہیے. اچھا, جہاں پر مسجد ہے وہاں پر آپ کا یونٹ ہونا چاہیے,
جہاں پر مسجد ہے وہاں پر آپ کا تنظیمی کیڈر ہونا چاہیے اور مسجد کے امام کو اس میں ہر صورت میں انوالو کرنا چاہیے، چاہے درس کی شکل میں ہو، درس اخلاق کی شکل میں ہو، چاہے ان کا تعلق کسی اور تنظیم سے ہو، فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ آدمی ہے، پاکیزہ آدمی اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، دینداری کے حوالے سے، اگر پاکیزہ ہے اس کے پاس جائیں، دعا کی محفلوں کا انعقاد کریں، اخلاق کی محفلوں کا انعقاد کریں، درسائے اخلاق کا، عقائد کی کلاسوں کا اہتمام کریں، اس سے استفادہ کریں، اس کو لے آئیں چاہے کسی اور تنظیم سے ہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے آپس میں جو بودھ ہے وہ بودھ قرب میں تبدیل ہوگا۔ آخر آپ ہی کے بدن کا حصہ ہے نا، آپ سے تنظیمی اختلاف اپنی جگہ، بھائی دو بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ہوتے وہ ایک ہی والد کے بیٹے ہیں، اور جب دشمن کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ لہذا یہ جو قربتیں ہیں یہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، ہم سے مراد یعنی آپ جوان، آپ دوست، جہاں جہاں آپ موجود ہیں، جہاں جہاں جن یونٹس میں، جن اضلاع میں، جن تنظیمی سٹرکچرز میں آپ ہیں، وہاں پر اگر اس شعور کے ساتھ آپ جائیں گے اور ان دوستوں کو، علماء کو، طلباء کو، جو بھی آپ کا نماز پڑھانے والا پیش امام ہے، اس کو اپنے ساتھ شامل کریں گے اور پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کریں گے، یہ سب سے اہم ہے، یہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ کوئی کرپٹ ہے کمپرومائز نہ کریں کسی بھی قیمت پر۔ کرپٹ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو جو دین دے گا وہ دین پاکیزہ اور صاف دین نہیں ہوگا، لیکن اگر پاکیزہ ہے نا، سست ہے، قبول کریں، سینے سے لگائیں۔ اگر آپ کی تنظیم کا نہیں ہے تب بھی سینے سے لگائیں، ان کو قریب لائیں۔ اگر ان نکات پر ہم توجہ دیتے ہیں، ان نکات پر، اور کچھ اختلاف ڈالنے والے عناصر ہیں، آپ کو کمزور کرنے والے عناصر ہیں، ان کے مقابلے میں اس شعور کے ساتھ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے، اس شعور کے ساتھ ہم اگر اپنے جوانوں، اپنے قوم کے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، یقین جانے دشمن کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں گی، تمام سازشیں۔ لیکن اگر ہم نے اس شعور کے ساتھ کام نہیں کیا تو لاشعوری طور پر ہم دشمن کی انہی سازشوں کا حصہ بن جائیں گے۔ دشمن یہ چاہتا تھا، ہم نے جذبات میں آ کے وہی کام کیا۔ آپ نے شطرنج کی بسات دیکھی ہوگی، کھیلا بھی ہوگا شاید، مجھے آتا ہے شطرنج کھیلنا اور کھیلتا بھی رہا ہوں۔ تو شطرنج میں مہروں کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، آپ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم شطرنج کے مہرے کی حیثیت سے اپنی دانست میں سمجھتے ہیں کہ ہم خود کر رہے ہیں، لیکن ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہی کام کرتے ہیں جو اس ماحول کے بنانے والے کے پیش نظر تھا، اور ہمیں خود اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے لیے ظاہر ہے اپنا شعور بڑھانے، معلومات بڑھانے اور اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر رکھنے کی شدید ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یقین جانے کسی طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرمائے، ہمیں پاکیزہ رہنے کی اور پاکیزگی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میں ایک انتہائی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جس رستے پر ہم چل پڑے ہیں، یہ رستہ دنیا کمانے کا رستہ نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں یہ دنیا کمانے کا رستہ نہیں ہے، یہ رستہ دنیا سے اعراض کا رستہ ہے، یہ رستہ ایثار کا رستہ ہے، یہ رستہ قربانی کا رستہ ہے، یہ رستہ شجاعت کا رستہ ہے۔ اور اس رستے پر چلتے ہوئے اگر زندگی جاتی ہے تو یہ ہمارا سب سے بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ جو لوگ گئے نا، جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جن لوگوں نے شہادتیں دیں، آپ یقین کریں وہ آسودہ ہیں، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں بستر پہ موت نہ دے، یہ میں اپنے ایمان کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ جو دنیا سے ہمارے رابطے ہیں نا، زنجیریں، ان زنجیروں کو توڑیں، آزاد ہو جائیں. اور جب ہم اس حوالے سے آزاد ہوں گے تو پھر ہمارے فیصلے بھی ہمیشہ عادلانہ اور منصفانہ ہوں گے. عادلانہ اور منصفانہ. زنجیریں ہوں گی تو ان زنجیروں کی وجہ سے، جو زنجیریں ہمیں جکڑی ہوئی ہیں انہی زنجیروں کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں گے. ایک بات. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی اتنی دے جس سے آپ دین کی خدمت کر سکیں اور دین کو سربلند کر سکیں. اور جب وہ اللہ ارادہ کرے آپ کو دنیا سے اٹھانے کا، چاہے 150 سال بعد کرے، لیکن بستر پہ نہ کرے. بستر کی موت کوئی عزت کی موت نہیں ہے، میدان کی موت آئمہ کی منشا کے مطابق موت ہے. دعا یہ کریں کہ ہم جس مولا کو، حسین ابن علی کو ماننے والے لوگ ہیں اور جن کی خاطر ہم عزاداری کرتے ہیں، جن کی یاد، جن کی محبت اور جن سے عقیدت ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، جن کا عشق ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، ہمیں ان کی طرح سے اللہ اپنے بدترین دشمنوں کے ہاتھوں شہادت نصیب کرے. بدترین دشمنوں کے ہاتھوں. امام حسین علیہ السلام کو بھی ایسے ہی ہوا نا، یعنی دنیا میں شمر سے بدتر تو کوئی نہیں ہے، یزید سے بدتر تو کوئی نہیں ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ اگر موت نصیب کرے تو پھر ان لوگوں کے ہاتھوں جو اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہیں کائنات کی. یہ امام حسین علیہ السلام سے مشابہت کی ایک راہ ہے، مشابہت کی. پھر بعض اوقات لوگوں کے جسم کے چیتھڑے جب اڑتے ہیں تو بعض لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی یہ امام حسین کے قریب تر ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کی شہادت اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شباہت ہے. جتنا آپ زیادہ شبیہ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا مقام ہے، اتنا زیادہ آپ عزیز ہیں امام حسین علیہ السلام کو بھی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی. اس لیے یہ دعا کریں کہ موت آپ کو وہ ملے اور اس انداز میں ملے جس سے اللہ زیادہ سے زیادہ راضی ہو اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زیادہ سے زیادہ راضی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کی اور عزت ہی کے ساتھ مرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں جب تک دنیا میں ہے خدمت کرنے کی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، خدمت کرنے کی اور استقامت دکھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد.